مورخہ 31 اگست 2005، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام دیشی سبانہ ہوٹل فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے امیر اور غریب کا دین، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 6370813.
الحلال ما احل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والامر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وقال تعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الا وان جبريل نفخ في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاجملوا في الطلب واتقوا الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فانه لا يدرك ما عند الله الا بتعته. وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: من اعتمد على ماله فقد قل، ومن اعتمد على سلطانه فقد ضل، ومن اعتمد على علمه فقد ضل، ومن اعتمد على عقله فقد اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، او كما قال رضي الله عنه. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم میں اور دنیا کے تاجروں میں ایک بنیادی فرق ہے. ہمارے نزدیک دنیا گزرگاہ ہے، ان کے نزدیک دنیا منزل ہے. ہم یہاں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مسافر اور مقیم کی ترجیحات کبھی ایک نہیں ہو سکتی. وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، جس کو قرآن یوں کہتا ہے: ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. مولوی صاحب، جاؤ جاؤ، کوئی آیا مر کے قبروں سے جو ہمیں ڈراتے ہو؟ جو کچھ ہے یہی ہے، موج کرو، میلہ کرو، کون اٹھ کے آیا؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، آج تک کوئی قبر سے اٹھ کے آیا ہے بتانے کے لیے؟ یہ ان کا جو ذہن ہے، قرآن اس کی یوں تعبیر کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کچھ ہے، یہی ہیہات ہیہات لما توعدون، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے موت تک. نموت ونحیا، کوئی مر گیا کوئی جی اٹھا، کوئی لمبی زندگی، مختصر زندگی. وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کوئی نہیں اٹھ سکتا. اب جو آدمی یہ ذہن رکھے گا، اس کی سوچ بالکل جدا ہوگی. ہمیں ذہن کیا دیا گیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا، کہا گیا اپنے نبی کو، سنایا گیا ہمیں: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ چند دن کی رونق ہے, اس سے تمہیں دھوکہ نہ لگے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں, بھلا نبی کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے, ان کی وساطت سے ہمیں کہا جا رہا ہے. ان پر تو اللہ نے سب کچھ کھول دیا, انہیں کہاں سے دھوکہ لگے گا؟ جنت بھی دیکھ رہے, جہنم بھی دیکھ رہے, عرشوں پہ نہیں, معراج میں نہیں. نماز آپ پڑھا رہے تھے, آگے ہو گئے مصلے پر ہی, آگے ہو گئے, پہلی صف والوں نے دیکھا, پھر پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا, جنت نظر آ رہی تھی, میں آگے ہو گیا, اس کے خوشے لٹک رہے تھے, پھر ایک دم جہنم نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا. تب انہیں کہاں سے دھوکہ لگے گا؟ حارثہ بن مالک بدر میں شہید ہوئے, ان کی والدہ ہے, یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے تو ایسا رونا روؤں گی کہ جگ دیکھے گا, جنت میں ہے تو پھر صبر کروں گی, خوش ہو جاؤں گی. تو آپ نے کہا, احبلتی ام حارثہ, ام حارثہ تیرا دماغ ٹھکانے ہے؟ بدر میں مرنے والا بھی کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بدر کا شہید بھی کبھی شہید تو شہید ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے, آپ نے فرمایا, مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بدر میں شریک تیرے ساتھی 313 جو مرضی کرے میں نے ان کی بخشش کر دی. تو آپ نے کہا, میں تو تیرے بیٹے کو جنت کی نہروں میں غوطہ کھاتے دیکھ رہا ہوں. وَإِنَّهُ لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ, میں تو دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہاتا پھر رہا ہے. بخن بخن یا حارثہ, وغیرہ حارثہ تیری تو موج ہو گئی, اور خوش خوش واپس آئیں. تو انہیں نہیں مجھے کہا جا رہا ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا چند دن کا ساز و سامان ہے, یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے, یہ فخر کی چیز نہیں. اللہ نے دو پیپر بنائے ہیں, ایک شکر کا ہے, ایک صبر کا ہے. کسی کے ہاتھ میں شکر کا پیپر پکڑا دیا, کسی کے ہاتھ میں صبر کا پیپر پکڑا دیا. صبر کا پیپر حل کرنا آسان ہے, شکر کا پیپر حل کرنا بڑا مشکل ہے. تو اب مسافر اور مقیم کی ترجیحات ایک نہیں ہو سکتی. ہم اس دنیا کو گزرگاہ سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے. جس نے بنایا ہے وہی کہتا ہے میں سمجھوں تو ممکن ہے غلط سمجھوں. تو بنانے والا کہتا ہے متاع قلیل. متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں جو برتن صاف کرنے کے لیے, برتن صاف کرنے کے لیے ہماری زبان سبھی ہونا, سبھی, وہ جو برتن صاف کرنے کی سبھی ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں متاع کہتے ہیں. تو میرا اللہ آپ سب کے, ابراہیم فائبر کے گروپ اور ان جیسے اور بڑے بڑے گروپ اور سارے عرب کی دولت اور سارے امریکہ کی دولت, یہ سب کو اکٹھا کر کے اللہ کہہ رہا ہے سبھی تو بھی تھوڑی شاید, متاع قلیل. تو اب اس کائنات کا بنانے والا ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے, اور پھر اللہ کا محبوب ہمیں یوں کہہ رہا ہے, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا راہی ہوتا ہے, جیسے مسافر ہوتا ہے. آپ تشریف مسجد میں لیٹے ہوئے تھے زمین پر ہی, تو جسم پر مٹی لگ گئی, اوپر سے ابن مسعود آئے, یا رسول اللہ لو امرتنا نعمل لک ونفرش, آپ حکم فرماتے ان کو بستری بچھا دیتے آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا, عبداللہ ما لی ولی الدنیا ما انا بالدنیا الا کراکب فظل تحت شجرۃ ثم راها وترکها. عبداللہ میرا اور دنیا کا اتنا ہی واسطہ ہے جتنا راہ چلتا راہی. سایہ دار درخت دیکھا, سستانے بیٹھا, چند گھڑیاں سانس بحال کیا, پھر اپنی منزل کو چل دیا. میری تو اتنی سی حیثیت ہے, اتنی سی مناسبت ہے اس دنیا کے ساتھ. اب جب ایک آدمی کہتا ہے میں مسافر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مقیم ہوں، تو دونوں کی ترجیحات ایک کیسے ہوں گی؟ مسافر پہ منزل غالب ہوگی، مقیم پہ ضرورتیں غالب ہوں گی. اس نفسیات سے ہم نہیں نکل سکتے. جب ہوائی جہاز کے اڈے پر اعلان ہوتا ہے توجہ فرمائیے، تو جن کے ہاتھوں میں بورڈنگ کارڈ ہوتے ہیں انہی کے کان کھڑے ہوتے ہیں. وہاں جتنے سٹالز لگے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کو کہہ رہے ہیں توجہ فرمائیے. ان کو تو الٹا وہ اعلان ہی برا لگتا ہے کہ اب لوگ گئے، ہماری چائے گئی، ہماری پیسٹریاں گئی، ہماری دکانداری گئی. لیکن جن کے ہاتھوں میں بورڈنگ کارڈ ہیں، کوئی لاہور، کوئی کوئٹے کا، کوئی پشاور کا، کوئی ملتان کا، جو وہ کہتے ہیں توجہ فرمائیے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کسے بلایا جا رہا ہے؟ جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اعلان بے معنی ہے. جن کے ہاتھوں میں بورڈنگ پاس ہیں، جن کے ہاتھوں میں موت کی رسیدیں ہیں، وہ کان کھڑے کرتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں یہ رسید کوئی نہیں، ان کے لیے قرآن ایک بے معنی کلام اور پیغام ہے. اب اس سے یہ ایک بات واضح ہو گئی، میں نے اپنی نہیں کہی، ایک بات قرآن سے بتا دی، ایک حدیث سے بتا دی. اب مسافر اور مقیم، ہم مسافر ہیں، وہ مقیم ہیں، ان کے لیے موت تک ہے، ہمارے لیے موت کے بعد ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے روک رہا ہے، نہیں، ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ ایسے چلو کہ تمہاری آخرت پہ زد نہ آئے. مانند سحر سہن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ تا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے. اس طرح میدان دنیا میں آؤ کہ آخرت کا نقصان نہ ہو. اس کے لیے حضرت علی کا قول فیصل، آپ نے وصیت نامہ لکھوایا بیٹوں کے نام، میں اس کے اوپر کے چند کلمات آپ کو سناتا ہوں، کبھی آپ کو موقع ملے تو سارا بھی پڑھ لینا. فرمایا احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹو اپنے دل کو زندہ رکھنا آخرت کے تذکروں سے. آپ حضرات جو میٹنگز کرتے ہیں اس میں کوئی موت کے بعد کے تذکرے تو ہوتے نہیں، لین دین کے ہی ہوتے ہیں، تو اسی میں ہی دل گم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں آتی. تو دل کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا احی قلبک بالموعظہ، اپنے دلوں کو زندہ رکھنا. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے پہلے ہی زندہ ہیں. آپ نے کہا ابھی وہ ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا، تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی دودھ پیتے ہی خوشخبریاں ہیں. تو وہ کسی اس شخص کی طرف خطاب نہیں آپ کا کہ جن کا دل مر چکا ہے میری طرح، کہا جا رہا ہے ان کو جن کا دل دودھ پیتے ہی زندہ ہے. یہ خوشخبریاں اس وجہ سے نہیں دیں کہ میرے نواسے ہیں، نواسا ہونا بعد میں سبب بنا ہے، ان کی ذاتی اندر کی صفات وہ پہلا سبب ہے. ابو لہب چچا نہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ تبت جدا ابی لہب وتب، احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ رکھنا ان باتوں سے، اللہ کی باتوں سے. ونورہ بالحکمہ، اور حکمت سے اسے نورانی بنانا. وقوہ بالزہد، دنیا کی بے رغبتی سے دل کو طاقتور بنانا. وذللہ بالموت، جب یہ مستی کرے تو اسے موت کی یاد کی لگام چڑھانا. وقررہ بالفنا، جب یہ دنیا کا دیوانہ ہونے لگے تو اس سے اقرار لینا کہ چھوڑ جانا ہے، مر جانا ہے. تو قہر کو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، کل ذات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، تو ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو یاسین اٹھ گیا، بوڑھا باب موجود ہے. میرا پہلا تعارف ان حضرات سے یاسین مرحوم کے انتقال پر ہوا. پہلے خالی نام ہی سنو مت. ہاں مجھے اس دن بڑی برس آئی. کتنے بڑے نقشے چھوڑ کر لوگ جا کر چار ہاتھ زمین میں سو جاتے. آپ لوگ سارے مالدار بیٹھے ہو لیکن ایک بات میں آپ کا ڈرائیور اور آپ دونوں برابر کے فقیر ہو کہ زندگی عمر اور وقت کے لحاظ سے یہ امت فقیر ہے. اس امت کو تھوڑی عمر ملی ہے. یہ وہ سرمایہ ہے خرچ کرو تو بھی گھٹتا ہے نہ خرچ کرو تو بھی گھٹتا ہے. مال کو خرچ کرو گھٹتا ہے جوڑ رکھو بڑھ جاتا ہے. یہ عمر ایک ایسا سرمایہ ہے کس نے جانا ہی ہے. ہر پل مجھے ہی کھاتا ہے ہر لمحہ مجھے ہی گھٹاتا ہے. گھڑی کی ٹک 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 کلہاڑی کی طرح میرے ہی تنے پر وار کرتی ہے. میں تھمتا ہوں وقت نہیں تھمتا. میں رکتا ہوں وقت نہیں رکتا. میں سوتا ہوں وقت بیدار ہے. یہ واحد گاڑی ہے جو خود پیچھے چل رہی ہے مسافروں کو آگے دھکا دے رہی ہے. ساری گاڑیاں آگے چلتی ہیں تو مسافر آگے پیچھے چلتی ہیں تو مسافر پیچھے. یہ واحد تیز رفتار بے رحم پہیا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہا ہے اور مجھے دھکا دیتا ہوا قبر کے قریب لے جا رہا ہے قریب لے جا رہا ہے. ہر آنے والا دن میری ہی بوٹیاں نوچتا ہے. ہر پل ہر لمحہ مجھے ہی دھیرے دھیرے کھاتا ہے. یہ وقت کیا ہے؟ یہ دیمک ہے جو میرے اندر گھسی ہوئی ہے. اب اسے ابراہیم فائبر جیسی بڑی فیکٹریاں بھی نہیں روک سکتی اور ان کے گیٹ کیپر کا فخر بھی اسے نہیں روک سکتا. ابھی شاہ فہد کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں. عمرے میں وہیں تھا جب اس کا جنازہ پڑھا گیا. مر گئے مٹی ہو گئے. الصلاۃ علی المیت کی آواز لگی. الصلاۃ علی الملک کی آواز نہیں لگی. بادشاہ سلامت پر نماز جنازہ آواز لگی. میت الصلاۃ علی المیت ایک مردہ ہے بھائی اس کا جنازہ پڑھتے جاؤ. بعد میں اعلان ہوا فہد بن عبد العزیز. تو وقت وقت مجھے کھا رہا ہے چھوڑتا نہیں مجھے. میں اور اثر جماتی ہیں بچپن کے. اسے دیکھ دیکھ کے مجھے سینٹو ماڈل اسکول یاد آ رہا ہے. جیسے ہم چھوٹے محمد علی بلوچ اثر میں ہم تینوں اسکول فیلو ہیں. پھر پیچھے ہمارا خاندانی تعلق بھی ہے. اثر کا باپ میرا باپ ایمرسن کالج ملتان میں کلاس فیلو تھے. تو میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے سینٹو ماڈل اسکول یاد آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہم کھیل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں. اور زندگی نے وقت نے خود پیچھے سفر کیا ہمیں قبر کی طرف دھکا دے دیا. تو حضرت علی نے فرمایا جب مستی کرے تیرا نفس قررہ بالفنا اسے اقرار کرواؤ کہ تجھے مرنا ہے پھر بھی بگڑے تو پھر اعرض علیہ اخبار الماضین اسے گزری ہوئی قوموں کے قصے سناوا. حذرہ وصولۃ الدہر وتقلب اللیالی لوگوں کی بے وفائیاں انہیں سنا. چڑھتے سورج کے پجاری ہیں ڈھلتے سورج کی کبھی کسی نے پرستش نہیں کی. ہر کوئی چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہے. ہر کوئی ہاں ہاں تخت پر بیٹھے ہوں کوئی سلام کرتا ہے. زمانے کی بے وفائیوں سے اسے ڈرا. بس صرف ہی دیا رہیں بندر سی ایسا رہن پرانی اجڑی بستیوں میں چلا جا. یہاں کے ماحول کے مطابق ایک اضافے کے ساتھ موہنجو داڑو چلے جاؤ ہڑپا چلے جاؤ سکسلا چلے جاؤ. پھر کیا کرو تم منظر پھر غور کرو پھر ان سے سوال کرو اینا حلو کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے. موہنجو داڑو دیکھ کے میں حیران رہ گیا. 5000 سال پرانی ایسی عالی شان تہذیب کہاں چلے گئے. تو فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة. تو میرے بیٹے جب تو ان سے سوال کرے گا کہاں چلے گئے, تو ایک ایک شکستہ دیوار, ایک ایک ٹوٹی ہوئی محراب اور ایک ایک ویران محفلیں مجلسیں وہ پکار پکار کر کہیں گی ہم دھوکے کا گھر تھے, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, وہ جا کر اندھیر کوٹھے میں جا کے سو گئے. جو کبھی اپنی خوابگاہ میں ایک مچھر نہ برداشت کرتے تھے, کروڑوں قسم کے کیڑے آج ان کو کھا رہے ہیں. جن کے خواب گاہیں مہکتی تھیں, آج ان کے پیٹ کے پھٹنے کے بعد ان کی قبر ایک تعفن کا خوفناک گٹر بن چکی ہے. جن کے لیے عالی شان کپڑے آیا کرتے تھے, آج ایک لٹھے کی چادر, اس کے اوپر مٹی کا سرہانا, اوپر مٹی کی چادر اوڑھ کے جا کے سوئے. اور ایسا سوئے جب حضرت فاطمہ کو دفن کیا نا, تو پھر مجمع بھی ساتھ تھا, تو ارشاد فرمایا فاطمہ, لوگوں کو عبرت سکھانے کے لیے, فاطمہ اب کون جواب دے قبر میں جائے گا؟ تو جب جواب نہیں آیا تو فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی احبیب ما لک لا ترد جوابنا نسیت بعدی خلۃ الاحباب. یہ کیا ہوا, زیر زمین جا کر اتنی جلدی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ وہ فاطمہ جو میرے اشارے پر لبیک کہتی تھی, آج میری صدا صدا بسہرا ہے, جواب کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے زیر زمین جا کر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. کوئی ساتھ کتنا سلامت رہے, ایک دن اسے ٹوٹ جانا ہے. ان افتقادی فاطمۃ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے محبوب کو قبر میں اتارا تھا, آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا, اور مجھ پر جہان کی حقیقت کھل گئی کہ سب جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے. اور کیا ہوگا, فیعرض عن ذکری وتنسى مودتی ویحدث بعدی للخلیل خلیل. ایک دن مجھے بھی موت کھا جائے گی, یاروں کو یار مل جائیں گے, بیویوں کو خامن مل جائیں گے. فإن انقطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیل. زیر زمین جا کر رونے والوں کا رونا کہاں نفع دیتا ہے, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, سہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. آخری جملہ اس مضمون, یہ ایک پیراگراف ہے, آگے کئی پیراگراف ہے, ایک اس پیراگراف کا آخری جملہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. تو میرے بیٹے جب یہ سب کچھ ہے تو کیا کرنا, فبیع دنیا کب آخرت ولا تبیع آخرت کب دنیا. میں یہ ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. تو میرے بیٹے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا, آخرت نہ چھوڑنا. میرے بیٹے جب مسافر کیسے کاروبار کرتا ہے, مسافر کیسے حکومت کرتا ہے, مسافر کیسے مزدوری کرتا ہے, مسافر کیسے تجارت کرتا ہے, اس دنیا کا راہی کیسے ذمہ دارہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے, تمہارے لیے بنا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب سوا لاکھ مقدس صحابہ سامنے تھے اور ہم میدان عرفہ میں دعا فرما رہے تھے, تو اللہ پاک نے خوشخبری سنائی کہ آج ہم نے اپنا دین انسانوں کے لیے مکمل کر دیا. یہ صرف فقیروں کا نہیں, صرف مالداروں کا نہیں, مردوں کا نہیں, اونچے خاندان والوں کا نہیں, بلال حبشی جیسے بھی سردار بن سکتے ہیں, عمر جیسے سردار بھی اونچی سرداریوں پہ جا سکتے ہیں. یہ وہ دین ہے جو سب کے لیے ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الاسلام دينا, دین کامل مکمل اکمل.
تو کیا کرو,
جب تم اس دنیا میں مسافر ہو کاروبار کرو روکا نہیں, حکومت کرو روکا نہیں, مزدوری کرو روکا نہیں, شادیاں کرو روکا نہیں. کیا کرو,
جب دین اور دنیا میں ٹکر ہو.
فبیع دنیا کا بے آخرت ہے. تو میرے بیٹے دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا. ولا تبیع آخرت کبھی دنیا, آخرت کا سودا نہ کرنا چاہے, سب کچھ چھوڑ دینا پڑے. دنیا چھوڑ دینا آخرت نہ چھوڑنا. کب, جب ان میں ٹکراؤ ہو, ویسے نہیں ٹکراؤ کے وقت. جھوٹ سے نفع آ رہا ہے, سچ میں نقصان ہو رہا ہے, نقصان سہ جاؤ, سچ نہ چھوڑو, جھوٹ چھوڑ دو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا؟ کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر آپ نے فرمایا ایک مسلمان میں سارے عیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک مسلمان میں سارے عیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ خیانت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایہا الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتی. او لوگو, کسی کو تہجد میں گڑگڑاتے دیکھ کر متاثر نہ ہونا کہ بڑا پونچو ہی سرکار ہے. کسی کو تہجد میں گڑگڑاتے دیکھ کر متاثر نہ ہونا. ان الرجل کل الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ویده. سب سے کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یا ادھار دینا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے پیچھے جب وہ نہیں دیتے اگلے, تو میں نے آپ ہی میں سے بڑے پکے نمازیوں کو نیک لوگوں کو ایسی غلیظ گالیاں دیکھ. اب تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا بازار میں, پہلے کبھی کبھی جانا ہوتا تھا. صاحب یقین مانے ایسی گالیاں کے عرش کانپ اٹھے. پیسے کتنے, لاکھ دو لاکھ, یہ لاکھ دو لاکھ تو ویسے پھینک دیتے ہو. ادھار دینا منع کوئی نہیں ہے, ادھار لینا منع کوئی نہیں ہے. ہمارے نبی تو وہ رہن دی ہوئی تھی, اور رہن ذرا رہن میں رکھی ہوئی تھی, اور کوئی 30-35 سیر جو لیے تھے, 9 سا, 3 سیر کا 1 سا, 27 سیر جو لیے تھے, اور ذرا رہن رکھی تھی کہ جب آئیں گے تو ذرا چھڑاؤں گا. نہیں چھڑا سکے, ایسی انتقال ہو گیا. تو مقروض ہونا یا قرضہ دینا یہ کو نہ عیب ہے نہ روکا گیا, پر اس کی شرط ہے کہ عزت نفس کی حفاظت کرو. ماں بیٹی بہن کی قیمت 7 زمین آسمان نہیں بن سکتے. چند لاکھ پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. ماں بیٹی بہن آپ سب کاروباری بیٹھے ہیں اور اس مصیبت میں آپ سب مبتلا ہیں. کیا اب تو ویسی گالیاں دینے کا رواج ہے نا؟ تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ادھار دینا کوئی منع نہیں, ادھار لینا کوئی منع نہیں. صرف لین دین میں آگے پیچھے ہو تو پھر گالی مت دو, پھر صبر کرو, کوئی اور راستہ سوچو. لیکن کسی کی بیٹی کی قیمت 10 لاکھ نہ لگانا, 10 کروڑ نہ لگانا. کسی کی ماں کی قیمت 10 کروڑ نہ لگانا, 10 لاکھ نہ لگانا. ماں بڑی, کیا بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام حیران, قصائی میرا کدو بن گیا جنت کا ساتھی. وہ دیکھنے گئے بھی کون ہے قصائی, بھائی کوئی ولی, کوئی ابدال, کوئی قطب ہیں, کوئی ایسا مرتبے والا لوگ ہوتا. قصائی بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہا ہے, دیکھتے رہے بھائی عام سا آدمی ہے. شام ڈھلی, سودا ختم ہوا, ایک گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا, گھر کو چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی تیرے ساتھ آ جاؤ، آ جاؤ، نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. گھر گیا، صاف ستھرا کیا اس نے گوشت کو، پھر اسے پکنے رکھا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن تیار ہوا اور تھالی میں سجا کر ایک بڑھیا روئی کی جالی کی طرح بستر پر پڑی، اس کو کندھے کا سہارا دیا، سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، شام کو خود آ کے کرتا ہوں. ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں تو کر، مینو ویل کوئی نہیں ہے. آئے ہائے. کہ اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی بس پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے، میں کہاں اور موسیٰ کا. تو کسی کی ماں کی قیمت 10 لاکھ نہ لگاؤ، کسی کی بیٹی کی قیمت 1 کروڑ نہ لگاؤ، یا اتنے حوصلے پیدا کرو، ادھار دو تو پھر حوصلے رکھو. آدمی آدمی نہیں ہے جو چند پیسوں پر ماؤں کو ذلیل کر دے، بیٹیوں کو ذلیل کر دے، بہنوں کو ذلیل کر دے. مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی زبان سے کسی کی عزت اچھل جائے اور اس کا ہاتھ ظلم و زیادتی پر اٹھ جائے. تو ہمیں ایک دستور دیا گیا جو میں کہہ رہا تھا، ہمارا دستور کیا ہے کہ بھائی آخرت کو بچا کر ساری دنیا کی حکومت کرو، اللہ کو کوئی منع نہیں. ذوالقرنین کو نہیں اللہ نے دے دی تھی، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس مغربي كناري پہنچا حتى إذا بلغ مطلع الشمس مشرق افق تک پہنچا حتى إذا بلغ بين السدين اس نے دھرتی کو روند ڈالا اور اللہ قرآن میں اس کو بڑی خوشی سے ذکر کر رہا ہے. بڑا اچھا بندہ تھا میرا، میرا بڑا نیک بندہ تھا، اتنی بڑی بادشاہی کر کے قرآن میں جگہ بنا لیا، قرآن میں حصہ ڈال گیا اپنا، اتنی بڑی بادشاہی کر کے. تو ہمارے لیے ایک دستور زندگی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بچاتے ہیں چاہے دنیا ساری چلی جائے. آخرت کو بچاتے ہوئے دنیا مل جائے ٹھیک ہے، آخرت کو بچا کر دنیا چلی جائے ہمارا کوئی گھاٹا کوئی نہیں. یہ اس وقت ہمارے تاجر کا ذہن کوئی نہیں. میں صرف آپ سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اپنی تجارت کی بنیادوں پر غور کریں. ہمارے کچھ دستور ہیں، ہماری تجارت سود پہ نہیں چلتی، ہماری تجارت جھوٹ پہ نہیں چلتی، ہماری تجارت خیانت پہ نہیں چلتی، ہماری تجارت دھوکہ دہی پہ نہیں چلتی. تین ذہن، دو ذہن اٹھے. سرمایہ داری کا ذہن تو پہلے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن 1725 میں پروفیسر ایڈم سمتھ تھا ایڈمبرا کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جو سرمایہ کاری میں، سرمایہ داری میں دا ویلتھ آف نیشن ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. 1795 میں یہ مرا ہے. اس نے یہ ذہن دیا کہ لوگوں کو کمانے میں آزاد چھوڑا جائے، جیسے مرضی جو کمائے، تو اس سے ایک مقابلے کی فضا قائم ہوگی، لوگ مالدار ہو جائیں گے. ساری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ کمائی میں حلال حرام جھوٹ سچ یہ سب بیکار چیزیں، کمانا چاہیے جیسے مرضی کماؤ. یہ ذہن وہاں سے آیا، اس کے پیچھے برطانیہ کی طاقت تھی، چڑھتا سورج تھا. جب اس میں ظلم و ستم انتہا کو پہنچا، اور یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ دنیا میں عقل مند تھوڑے ہیں، نا سمجھ زیادہ ہیں، تو اگر اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پھر عیار اور شاطر انسان لوٹ جائیں گے دنیا. تو اس کی ٹکر میں پھر ایک اور بغاوت ہوئی، 1818 میں ایک شخص پیدا ہوا کارل مارکس، اس یہودی تھا، تو اس نے یہ نظریہ دیا کہ سارا مالی ریاست کا ہے، شخصی ملکیت کوئی نہیں ہے، سارا مال ریاست کا ہے، ریاست کے ہاتھ میں دیا جائے، وہ برابر تقسیم کرے، خرچ کرے۔ یہ اس سے بڑی نادانی تھی۔ 1917 میں اس کو لینن، وہ خود تو 1882 میں مر گیا، 1917 میں لینن روس میں کامیاب ہوا اس نظریوں کو لے کر۔ 1917 سے لے کر 1993 میں سٹالن کا انتقال ہوا ہے، 1917 سے 1993 کو زیادہ عرصہ نہیں ہے، اس سے 1917 سے لے کر 1953، تو 1953 تک کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں 1 کروڑ انسان قتل ہوا، 1 کروڑ انسان قتل ہوا۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اسلام ہے، وہ آپ سب کو ایک نظریہ دیتا ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے، بطور ملک نہیں، بطور امتحان دیا ہے، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان دیا ہے۔ جیسے مختار صاحب کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ذرا خیر دے کہ سب اللہ کی مہربانی ہے، میرا تو کچھ نہیں، سب اللہ کی مہربانی ہے، یہ ایک مسلمان کا بول ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ بڑے گھٹیا بول ہیں، بڑے چھوٹے بول ہیں، کم ظرفی کے بول ہیں۔ تو اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس میں رزق اللہ نے دیا ہے اور مجھے بطور امتحان کے دیا ہے، اس میں کمائی میں بھی میں آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی میں آزاد نہیں۔ احل حلالا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ شرع الدین، اللہ نے تمہیں دین دیا، احل حلالا کرنے کے کام بتائے، وحرم حراما چھوڑنے کے کام، کچھ حرام قرار دیے، سود کو حرام قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا، جھوٹ حرام ہے، سچ حلال ہے، خیانت حرام ہے، دیانت حلال ہے، دھوکہ بازی حرام ہے، صدق و وفا حلال ہے، حرم حراما، پھر سن سنن، پھر اس کے اللہ کے نبی نے طریقے بتائے، وحد حدودا، پھر اس کی باؤنڈریز لگائی، پھر جعلہ سہلا سمحا واسعا ولم یجعلہ ضیقا، اسے اللہ نے نرم بنایا، آسان بنایا، کشادہ بنایا۔ یہ تسلی تو اللہ کا نبی دے رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، میں جو تمہیں قانون شریعت دے رہا ہوں، تمہیں آسانی دینے کے لیے دے رہا ہوں، تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، ولا یرید بکم العسر، میں تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔ دوسری تسلی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہارے وزن بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں، وخلق الانسان ضعیفا، مجھے پتہ ہے تم کمزور ہو، تم اپنی فہم و سوچ سے چلو گے، خود بھی پریشان ہوگے، جہان بھی پریشان ہوگا، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں کسی قسم کی تنگی تم پہ نہیں ڈالنا چاہتا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے رب نے تمہاری شریعت میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ چار تسلیوں قرآن سے، ایک اللہ کا نبی دے رہا ہے، اور پھر الیوم اکملت لکم، قیامت تک کا دستور دے رہا ہے، اتممت علیکم نعمتی، سے تمام اس کی شکوں کو اس کے اندر شامل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، قیامت تک، قیامت تک، ریڈی چلانے والے سے لے کر ابراہیم گروپ تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی طریقہ دے کر گئے، راستہ بتا کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک دور وہ تھا، کہنے کہ 3 دن گزر گئے، اتنا فاقہ تھا کہ میں نے سوچا اگر آج کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، اتنی بھوک لگی۔ تو کہنے کہ میں نکلا باہر مزدوری کی تلاش میں، تو ایک عورت مکان کو لیپنے کے لیے نا گارا بنا رہی، گارا یہودی۔ میں نے کہا اماں میں لپائی کر دوں، مجھے کچھ دو گی مزدوری؟ کہاں کھجوریں دوں گی۔ تو کہا میں نے وہاں گارا بنایا، لپائی کی، تو اس نے مجھے ایک لفظ کھجوریں دی. تو وہ میں نے کہا بس بس سب مجھے کافی ہے, کہا اور کام کر لو اور دوں گی, کہا نہیں بس آج کا ہو گیا کل کا اللہ وارث, آج کا ہو گیا کل کا اللہ وارث. کہنے کہ ایک دور میرے اوپر یہ تھا کہ تین تین دن کا فاقہ ہوتا تھا, اور آج میرے اوپر وہ دور ہے کہ میری 48,000 دینار زکات نکلتی ہے. 48,000 دینار آج کا, آج کے لحاظ سے 18 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 48,000, ایک دینار 4.5 ماشے کا تھا, 4.5 ماشے سونے کا. پھر دن میں نے اسے کیسے حساب لگایا, 18 کروڑ روپیہ آج کے سکے کے مطابق علی بن ابی طالب کی زکات نکل رہی. اپنا طرز زندگی کیا تھا کہ ایک شخص ملنے آیا, مہمان آیا, تو آ کر بیٹوں سے ملا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے, سب ملا دیتے ہیں. تو ان کو کھانا بڑا پرتکلف کھلایا. ایک آدمی کونے میں بیٹھا ستو کھا رہا تھا, ستو خشک ستو پانی سے. تو وہ مہمان کہنے لگا وہ جو بابا جی ستو بیٹھا کھا رہا ہے اس کو بھی تو بلا لو, اتنا مزیدار کھانا ہی اس میں شریک ہو جائے. تو شہزادہ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میں تو نہیں جانتا ہوں. کہ یہ امیر المومنین ہیں جن سے ملنے کے لیے تم آئے ہو. جتنے سال کوفے میں رہے ان سے ستو مدینہ سے آتے تھے وہی ان کی غذا رہی. تو میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ ستو کھاؤ, نہ ہم اس کے مکلف ہیں نہ ہم اس کے قابل ہیں, لیکن اللہ کے نبی تو اس کے طریقوں کو اپنا کر. اب آپ اندازہ لگائیں, 18 کروڑ اگر زکات ہے تو 6-7 ارب روپیہ تو ہوا آج کے لحاظ سے, اور یہ 6-7 ارب ذاتی مالیت کا ہے. اور آپ کے جتنے بڑے تاجر ہیں میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں اور پھر ڈر ڈر کے بات بھی کرتا ہوں, وہ تو سارے بینکوں سے اربوں روپے لے کر کام کر رہے ہیں. کبھی تو یہ احساس ہو کہ یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں, تو اس سے لڑائی کرتا جا رہا ہوں, مجھے معافی کر دے, مجھے معافی کر دے. تو جب یاسین مرحوم فوت ہوئے تو میں نے شیخ مختار صاحب کے بیٹے نعیم سے کہا کہ آج آپ نیت کرو کہ میں نے الائڈ بینک کو 100% شریعت کے مطابق چلانا ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ وہاں وعدہ کیا. میں نے کہا دیکھو معاملات میں اللہ نے مہلت رکھی ہے, عبادات میں مہلت نہیں ہے. مثلا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں مجھ سے کوئی کہ مولوی صاحب نماز پڑھو, اچھا صحیح میرے واسطے دعا چا کرو, یہ مذاق ہے, یہ مذاق ہے. بھائی نماز پڑھ لیتے جی دعا چا کرو, یہ مذاق ہے. روزہ رکھو بھائی, یہ مذاق ہے, دعا چا کرو جی دعا چا کرو. بھائی زکات دے دو اور جو خرچے نہیں پورے ہم دے, مذاق ہے. معاملات میں اللہ نے مہلت دی ہے. ایک آدمی معاملات میں پھنسا ہوا ہے, ہم اسے کہتے ہیں یار آپ چھوڑ دو, کہتے اچھا جی میں چھوڑتا ہوں پر مجھے وقت لگے گا, تو اللہ کے ہاں یہ معاف ہے. اس دوران اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے سود کی حرمت پہلے آ گئی, لیکن اس کو جو نافذ کیا ہے تو حجۃ الوداع پہ کیا ہے, بالکل اپنی وفات سے صرف 90 دن پہلے, 85-86 دن پہلے. 10 ذوالحج ہے, اس کے بعد 10 محرم, 10 ربیع الاول ہے, 10 سفر اور 10 ربیع الاول, 3 مہینے. اپنی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے اس کو نافذ کیا ہے, کہ معاملات میں آدمی الجھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے ایک دم نکلنے کی سکت نہیں ہے, تو اللہ نے بھی اس کے لیے مہلت دی ہے, اللہ نے بھی اس کے لیے راستہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نیت کر لو اور آج کے بعد اس سے تھوڑا 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 نکلنا شروع کرو, اللہ تعالیٰ ساتھی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ مددگار ہو جائے گا, اور اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائے گا. جب آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں گے پھر آپ اس سے نکلنے کی تدبیریں سوچیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھیں گے پھر آپ کہیں گے ہمیں مولوی لگ گئے رہ جانتے ہیں. جب آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے پھر اس کا نظام اور طرح ہوتا ہے, مقیم سمجھتا ہے اس کی سوچ اور طرح ہوتی ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا اور میں سب سے پہلے عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. اس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قربانی پر اللہ نے ان کی نسل کو 525 کی حکومت عطا فرمائی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک مسلسل آل عباس نے حکومت کی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری، 10 محرم جب ہلاکو داخل ہوا ہے بغداد میں اور عباسی سلطنت کا چراغ گل ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں تو 500 سے زیادہ عرصہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس نسل کو حکومت عطا فرمائی جنہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ختم کر دیا ہم نے قبول کر لیا، آپ نے ختم کر دیا ہم نے قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ شریعت مکمل ہے، اکمل ہے، کامل ہے، اس کی کوئی چیز نہ گم ہوئی ہے، نہ اس کی چیز میں کوئی تحریف ہوئی ہے، نہ تعویل ہوئی ہے، نہ تبدیل ہوئی ہے۔ اجتماع تھا، میری جماعت گئی، ایک نوجوان ملا، کاجیاں ویل یونیورسٹی میں سیمینار تھا، 400 پی ایچ ڈی اس میں انوائٹڈ تھے، وہ بھی پی ایچ ڈی تھا، ایک پروفیسر نے عیسائیت پر لیکچر دیا، تین خداؤں کا تصور پیش کیا جو ان کا ایک ہے نظریہ، اس نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ تین نہیں ہو سکتے ایک ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا قرآن۔ کہ قرآن کے آسمانی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے تو کافی ہے، یہ غیر مسلم پوچھ رہا ہے، اس لیے یہ قصہ سنا۔ 1960 کی دہائی میں ایک مصری عالم تھا، اس نے کمپیوٹر میں قرآن چڑھا دیا اور اس میں خود ہی بیٹھ کے غور کرتا رہا تو ایک نیا علم اس پر کھلا جو 14 صدی میں کسی پر نہیں کھلا تھا، کہ یہ میتھمیٹیکلی سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، جب پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق اس کے 19 الفاظ ہیں، یہ سورت والناس کے پیچھے چلو تو 19 نمبر پر ہے، قرآن کی 114 سورتیں ہیں جو 19 پر تقسیم ہو جاتی ہیں، اللہ کے نام گرامی جتنی دفعہ قرآن میں آئے ہیں 19 پر تقسیم ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم مدین، صرف ایک جگہ آتا ہے اخوان لوط، کہ اگر وہاں قوم لوط کا لفظ آتا تو وہ 58 دفعہ ہو جاتا، وہ 19 پہ تقسیم نہیں ہوتا تھا، قوم کا لفظ 57 دفعہ آیا ہے جو 19 پہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ اس نے ایک چیز اس میں سے نکالی۔ ویسے ایک اور بتا اس میں اضافے کے لیے بتا دوں، سا آدھے گھنٹے کو سا کہتے ہیں، سا آدھے گھنٹے، قرآن میں 48 دفعہ سا کا لفظ آیا ہے، مہینے 12 ہیں اور عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، تو قرآن میں 12 دفعہ شہر کا لفظ آیا ہے، دن 365 ہیں اور عربی میں دن کو یوم کہتے ہیں، تو یوم کا لفظ قرآن میں 365 دفعہ آیا ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارا قرآن ہے، تمہارے پاس سپر کمپیوٹر ہے، تم اس میں اس کو ڈالو، وہ 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیز کو چیک کر لیتا ہے، تم دیکھو اگر 19 کا ہندسہ کہیں بھی لوز کر جائے تو یہ کتاب غلط ہے، پھر تم بائبل ڈالو وہ کہیں بھی نہیں جا کے پورا اترے گی۔ ایک ہفتے کی مہلت لی گئی، ایک ہفتے کے بعد سیمینار ہوا، سارے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے اس کو ایک ہفتہ پرکھا ہے، کسی جگہ بھی ہم نے 19 کو لوگ ہوتے نہیں دیکھا، اور یہ بات حق ہے کہ اتنی موٹی کتاب کو کوئی ریاضی دان ایک ہندسے پر نہیں چلا سکتا، یہ کوئی اوپر کی طاقت ہے، اس پر 70 پی ایچ ڈی پروفیسر مسلمان ہوئے، جو عیسائیت کا لیکچر دینے آیا تھا وہ بھی مسلمان ہوا۔ تو ہمارے پاس محکم علم ہے، ناقابل تبدیل ہے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، پاک سیرت ہے، وہ ہمارے پاس اسی طرح موجود محفوظ ہے جیسے قرآن پاک موجود اور محفوظ ہے۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. ہمارے نبی کا نسب 80 واسطوں تک آدم علیہ السلام تک جب چلتا ہے تو 10,000 سال کی تاریخ میں کہیں بھی کوئی خفا نہیں ہے, کوئی گنجلک نہیں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مبر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن شاہم بن ناخش بن ناخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عادر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیفر بن آدم علیہ السلام والسلام. ساری دنیا لو مجھے اپنے پردادے کے پیو کے نام کا کوئی پتہ نہیں, کیا نام کوئی پتہ کوئی نہیں, لیکن ہم اپنے نبی کی ساری نسل کو جانتے ہیں اور قیامت تک آدم علیہ السلام تک ان کی ساری ہم نسلوں کو جانتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے ہیں. اس میں آپ دیکھو, آپ لوگ تاجر ہو, میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں, آپ کو ہم پہ فضیلت حاصل ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, سچا ذمہ دار نہیں, سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک دن میں نے غور کیا کہ اس کی وجہ سے سچا تاجر تو اٹھایا جائے, میں کیوں نہ اٹھایا جاؤں. تو پھر کیا پتا چلا کہ تاجر تو اگر سچا ہے تو روزی ذبح ہوتا ہے. ہم نے مئی میں کپاس کاشتے ہیں تو اب مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر 6 مہینے میں ہمارا کوئی ٹیسٹ کوئی نہیں, نہ کوئی جھوٹ کا, نہ کوئی حلال کا, نہ کوئی حرام کا, نہ کوئی ملاوٹ کا, نہ کوئی کھوٹ کا. پھر اکتوبر میں آئے گی کپاس تو ہم وہ ہیں کہ ہمارے ریٹ دوسرے طے کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی چیزوں کا ریٹ خود طے کرتے ہیں. سارے اب لوگ حکومت کے شکر گزار ہو رہے تھے نا کہ ہم حکومت کے بڑے شکر گزار ہیں, تاجروں کو یہ کر دیا, سانو رگڑا دے چھڑے, اب تجھے خوش ہو جائیں گے. تو ہمارے ریٹ حکومت طے کرتی, آپ لوگوں کے سودے پڑے پڑے کہاں سے کہاں چلے جاتے. ہماری گندم کا ریٹ فکس, ہماری کپاس کا ریٹ فکس, ہماری یہ رفان والے نہیں سارا پاکستان کی مکئی کھا گئے اور ریٹ اس کا فکس. تو ہمارے سودے میں ریٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں. پھر ہماری چیز میدان میں پڑی, اس میں ملاوٹ کوئی نہیں ہے. جیسے بازے ہمارے یہاں چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ صبح 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 کپاس کی چنائی کرتے ہیں کہ بیچ میں نا رات کی شبنم اگو لوگ آئے وپاری تاجر کو ایڈا کا ملا ہوں گا, وہ 20 روپے من ریٹ گھٹا دیتے ہیں, 20 روپے من 30 روپے من ریٹ گھٹا دیتے ہیں. تو ذمہ دار کا ٹیسٹ کوئی نہیں, تاجر کا ٹیسٹ ہے. اب یہ اکتوبر میں آئے گی پھر وہ ریٹ حکومت کا طے شدہ ہے, اس پر بک جائے گی تو ہم بےمانی کہاں سے کریں. تو پھر ہم گندم کاشت کریں گے, پھر 6 مہینے صبر کریں گے, 6 مہینے کے بعد آئے گی پھر حکومت اس کا ریٹ طے کر چکی ہے, لوگ آ کر لے جائیں گی. ذمہ دار کو خیانت کا موقع کوئی نہیں. تاجر ہر لمحے خیانت کر سکتا ہے, ہر لمحے جھوٹ بول سکتا ہے, ہر لمحے ہیرا پھیری کر سکتا ہے. تو جو ہر لمحے سچ پر چلتا ہے, صداقت پر چلتا ہے, امانت پر چلتا ہے اور اللہ کے دیے کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے, تو یہ چیز اس کو نبیوں کے ساتھ لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو, پھر ہمارے نبی نے تجارت کی زراعت نہیں کی. عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں, آپ نے کہا ابو بکر پہ جنت, عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، طلحه في الجنه، والزبير في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، ابو عبيده بن الجراح في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، قيد بن زيد في الجنه، ان کو کہتے ہیں عشره مبشره، وہ دس جن کو آپ نے ایک محفل میں جنت کی بشارت دی، یہ سب تاجر ہیں، ایک بھی ذمہ دار بھی کوئی نہیں، مزدور بھی، چاروں کو تو اللہ نے حکومت دی، باقی اس میں کئی گورنر بنے، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے، تجارت بحری جہاز چلتے تھے اس وقت میں، تو اللہ تعالیٰ نے حلال میں بھی اتنی وسعت رکھی ہے. عبد الرحمن بن عوف کے انتقال پر 3,10,20,00,000 دینار کا ترکہ چھوڑا، دینار کاغذ کے نوٹ نہیں، دینار، اور 1,000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، اور سونے کی سائلیں جن کو کاٹتے 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 آریاں ٹوٹ گئیں، اور خطاب کیا پایا؟ عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن رحمان کا تاجر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص زندگی دے کر گئے ہیں، جس میں سب مالداروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی ہیں، بادشاہوں کے بھی ہیں، فقیروں کے بھی ہیں، اپنی ذات کے لیے فخر پسند فرمایا، مالداروں کے لیے گنجائش رکھی، خوبصورت گھوڑوں پہ سوار ہوئے، تاکہ کوئی اچھی سواری حلال طریقے سے رکھنا چاہے تو اس کو حرام نہ کہا جا سکے. آپ ورد گھوڑے پر سوار، ورد آپ کا ذاتی گھوڑا، ورد اس لیے کہتے تھے جیسے گلاب کا پھول نمایاں ہوتا ہے، وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا ہے. پھر آپ کے ایک گھوڑے کا نام یعقوب ہے، یعقوب شہد کی ملکہ کو کہتے ہیں، شہد کی ملکہ 30,000 مکھیوں میں نمایاں نظر آتی ہے، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا تھا. تو آپ نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری فرمائی، آپ لوگوں کو اچھی سواریاں رکھنے کا راستہ دے دی. آپ نے ایک جوڑا زیب تن فرمایا، بتاؤ اس کی کیا قیمت تھی؟ 200 اونٹ اس کی قیمت تھی اس وقت میں، پہنا اور فوراً اتار دیا، رکھن فوراً اتار کے، اگر کوئی مالدار کو قیمتی کپڑا پہننا چاہے بشرطے کہ حلال، ریشم نہ ہو، سونا نہ ہو، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت کے ریشم سے محروم، جس نے دنیا میں سونے کو پہنا وہ جنت میں سونے سے محروم، جس نے دنیا میں شراب کو پیا وہ جنت کی شراب سے محروم، جس نے دنیا میں موسیقی کو سنا وہ جنت کی موسیقی سے محروم. اللہ اعلان کرے گا جنت میں وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو جنت کا گیت سنایا جائے گا. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا، ہمارا گانا 3.5 منٹ کا لمبا ہوتا ہے، لوگ شوق سے سنے تو 10 منٹ، اس کے بعد پھر ہمیں ٹون بدلنی پڑتی. میں نے اسے بتایا کہ جنت کا پہلا گانا 70 سال لمبا ہوگا، 70 سال. خانوال میں ہم جماعت میں اکٹھے تھے تو اس نے بیان کیا، کہنے لگا لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں کیسے چھوڑتا، یہ تو سب سے زیادہ روح کو زخم لگانے والی چیز. عمرے پر تھا تو میں نے ابرار الحق سے بھی ہماری سلام دعا ہے، تو اللہ کے فضل سے کسی دن وہ بھی چھوڑ جائے گا. تو کہہ رہا تھا مجھے اچانک، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں چھوڑ چکا ہوں. تو میں حرم میں اتر رہا تھا، میں نے اسے فون کیا، لگ نہیں رہا تھا، وہ لگا اس وقت جب اذان شروع ہو گئی مغرب کی. کہنے لگا آپ مکہ میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں. وہ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ آپ سے میری بات ہو جائے، کئی دن سے میرا دل سخت بجا ہوا تھا، اور یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا جیسے بچے روتے ہیں. خبر صاحب میرے لیے ایک دعا کر دیں، میں اور کچھ نہیں اللہ سے چاہتا، اللہ مجھے ہدایت دے دے. جس کے چاروں طرف گلیمر کا رقص ہے اور دنیا اپنا سب کچھ شہر اس کے چاروں طرف بکھیر چکی ہے، اور اوروں کے لیے وہ کتنی غلط روش کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ کہہ رہا میرے لیے بس ایک دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, نافرمانی کی راہوں میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ وہ کانٹے ہیں جو روح میں چبھتے ہیں, زندگی کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جہاں پناہ ملے گی مجھے بھی, آپ کو بھی, زمیندار کو بھی, تاجر کو بھی. دعوتوں کا شوق ہے ضرور کریں. سات دنوں بعد آئے یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے اور صرف ان کا مغز پکا کے لایا ہوں آپ کو کھلانے کے لیے. تو اب اگر کوئی ایسے ہوٹل میں دوستوں کو کھانا کھلانا چاہے اور اس میں کوئی حرام نہ ہو, کمائی حرام نہ ہو, تو گنجائش موجود ہے. آپ نے ولیمہ کیا حضرت عائشہ پر, دودھ کا گلاس, غریبوں کا ولیمہ. آپ نے ولیمہ کیا حضرت صفیہ پر, مسکینوں کا ولیمہ. وہ کیا آپ نے فرمایا, بھائی اپنی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ. ولیمہ ہو رہا ہے بھائی, اپنی اپنی روٹی لے آؤ بھائی, کٹھے ڈالتے کھا لگی ہے, چل بھائی ولیمہ ہو گیا. آپ نے ولیمہ کیا آپ جیسے لوگوں کو گنجائش دینے کے لیے. جب حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا 5 ہجری میں, تو یہ نکاح اللہ نے پڑھایا. کائنات میں واحد خاتون ہے جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا, زینب. فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا, جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی میں نے آپ کا نکاح کر دیا. نہ گواہ, نہ وکیل, نہ ایجاد, نہ قبول, نہ مہر, ان 5 چیزوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. گواہ نہ ہو نکاح نہیں ہے, ایجاب و قبول نکاح نہیں ہے, مہر نہ ہو نکاح نہیں ہے. لیکن یہ واحد نکاح ہے, نہ ایجاب نہ قبول ہے, نہ وکیل نہ گواہ. ہمارے ایک ساتھیوں کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا, مول صاحب نے اس کو پوچھا, ہاں بھائی فلانے نے دیے, فلانے اپنا اتنے مار ایک تیرے نکاح ایڈیٹ کی تم قبول کی تھی؟ اس کا کہ میں سارے دی صلاح ہو گئے. تو مولوی صاحب آ گیا, سارے صلاح نال کتنے کام بڑھنا, تیرے کا تیری صلاح نال کام بڑھنا. یہ واحد نکاح ہے, نہ جہاں نہ ایجاب نہ قبول, اور یہ آسمان سے نکاح اترا. تو اس پر اس خوشی میں گائے ذبح کی گئی, وہ سارے مدینے کو کھلایا. تو اب اگر کوئی اب خوشی میں سارے فیصلہ آباد کو کھانا کھلائے, اللہ نے منع نہیں کیا, لیکن گانے پر محفل موسیقی میں بلائے, تو بلانے والوں پر بھی لعنت, بلانے والے پر بھی لعنت, گانے والوں پر بھی لعنت, پیسے دینے والوں پر بھی لعنت, لینے والوں پر بھی لعنت, اور اس پائی پائی کا اللہ حساب لے. حلال میں, جائز خواہشات میں خرچ کرنا, زیادہ کر دینا منع کوئی نہیں ہے, کمائی حلال ہو, زکات ادا کی ہوئی ہو, لیکن نافرمانی میں خرچ کر دینا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو, پوچھا جائے گا, پکڑ ہوگی. تو میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, مسافر بن کے رہیں. مسافر کی ترجیحات آخرت ہیں, تو اپنی کمائیوں میں سے ایک کو نیت کریں, سود کو نکالیں. اگر قرآن قیامت تک کے لیے ہے, تو پھر آج بھی اس پہ عمل ہو سکتا ہے. اور جیسے آج کے بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے اور دور بدل گیا ہے, دور بدلا ہے, قرآن تو نہیں بدلا, اللہ تو نہیں بدلا, اللہ کا رسول تو نہیں بدلا. قیامت تک کے آنے والی زندگیوں کو دیکھ کر میرے نبی نے دستور حیات دیا ہے, آنے والے زمانوں کو سامنے رکھ کر دستور حیات دیا ہے. تو میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا, اپنی کمنیت کریں. آج ہم اس سے نکلیں گے تو تھوڑا 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 نکلنا شروع کریں. چونکہ عام طور پر یہ جو ہے اپنے پیسے نال کی کم کری, بینک کے پیسے نال کم کرو, ڈوب گیا تو بینک نے, سر گیا تو ساڈے. یہ بھی ایک ذہن ہے. تو جن بھائیوں نے, جیسے میں اشرف مختار صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ یہ نیت کریں کہ الائڈ بینک کو 100% شریعت پر لائیں گے, یہی ان کی جنت کا ذریعہ بن جائے. حلال کمانا میرے اللہ, میرے نبی نے فرمایا, من امسا کلم بعمل یده امسا مغفور له, جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے تو کمائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا, کماؤ اوروں پہ خرچ کرنے کے لیے. زکات تو کم از کم ہے, ڈھائی فیصد تو کم از کم ہے. یہ تو ہر ہر بھائی دینے والا بنے, زیادہ کی کوئی حد نہیں, اتنا مرضی دے دو اپنے اوپر. ایک دفعہ حسن حسین بیمار ہوئے تو حضور نے فرمایا فاطمہ منت مانو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. تو دونوں نے منت مانی, تین روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے بچوں کو ٹھیک کر لیں. تو بچے ٹھیک ہو گئے, تو گھر میں تو کچھ تھا نہیں, تو شمعون ایک یہودی تھا اس سے تھوڑی سی اون حضرت علی لے کر آئے. سارا دن حضرت فاطمہ نے اون کو صاف کیا اور اس کے گھر پہنچایا, تھوڑے سے جو ملے پیس کے روٹی بنا کے سامنے رکھی. سحری کھائی تھی پانی پر, سحری پانی پر افطاری کے لیے روٹی سامنے رکھی, دروازے پہ آواز دے گی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو. سب کو اللہ کا حکم تو نہیں تھا کہ ساری اٹھا کے دے دو, اپنے اپنے ضرب ہوتا ہے, ساری اٹھا کے اس کو دے دی. پانی پہ افطاری, پھر پانی پہ سحری. اگلے دن پھر شمعون یہودی سے اون آئی, صاف کی, جو ملے پکائے, روٹی سامنے رکھی, آواز لگی دروازے پر یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اٹھا کے روٹی سائل کو دے دی, خود بھوکے. دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن پانی پہ افطاری, سارا دن کام کیا, جو ملے سامنے رکھے پکا کر. افطاری کا وقت سر پر ہے کہ آواز لگی, بدر کے قیدی چھوٹے اس دن. تو ایک قیدی چھوٹ کر آیا سیدھا دروازے پر, قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو. تو تینوں روٹیوں اٹھا کے اس کو دے. پھر جو آیا زوف گر گئی, حضور کو پتہ چلا, تشریف لائے تو فاطمہ گلے لگ کے رونے لگی. تو اس وقت قرآن اترا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ان دن کا ساقہ قرآن میں کہانی سنا گیا, کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے پیارے بندے ہیں, على حبه, خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں پھر بھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں. مسکین آیا تھا پہلے دن, یتیموں کو کھلاتے ہیں, مسکیناً و یتیماً و اسیرا. پھر آگے ان کے اخلاص کی گارنٹی دی, انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ وہ نہیں ہے دے کر پھر اخبار میں خبر دے دیں, یہ وہ نہیں ہے جو فوٹو کھچوا رہے ہوں, نہیں, لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں یہ چند گزارش, میں تین دن سے میرے سر میں شدید درد, میں نے کوئی 10 گولیاں کھائیں آج کے, اللہ کرے میں اس دن کے لیے تیار ہو جاؤں. پھر میں ٹھیک ہوا, پھر ڈاکٹر نے مجھے ٹیکہ لگایا 10 گولیاں, ایک ٹیکہ لگوا کر پرسوں میں نے اتر کی بچی کی سالگرہ پہ جانا تھا, نہیں جا سکا. اتنی درد اور الٹیاں اور مچھلی برا حال, میں نے کہا یا اللہ اس پروگرام کے لیے مجھے تیار کر دے کہ میں تیری بات بتا سکوں, فقیر کی صدا لگا سکوں, آئے کوئی لے اس کا بھلا نہ لے اس کا بھلا. میں نے آپ کی محبت میں یہ بات کی, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, نہ جزا چاہیے, نہ وہ چاہیے, نہ اہ چاہیے, آپ اس بات کو لے لیں آپ کا نفع ہے. اپنی تجارت میں شریعت کو زندہ کریں, جب اللہ رزق دے تو کم از کم تو زکات ہے ادا کریں, اس کے علاوہ اللہ جتنا خرچ کرنے کی طاقت دے خرچ کریں, نماز کو زندہ کریں, اپنی فیکٹریوں میں, ملوں میں مسجدیں بنائیں, مسجدوں میں اچھے امام رکھیں, اور مزدوروں کو ترغیب دیں نماز پڑھنے کی, نماز سیکھنے کی. یہ باتیں اگر آپ کریں گے تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ درجے کی جنت بنا سکتے ہیں, کما سکتے ہیں, اور اس سب کو اللہ کا انعام اور عطیہ سمجھیں تو اللہ بڑھاتا رہے گا, اللہ بڑھاتا رہے گا. جب کہیں گے نا ہم نے یہ کیا, پھر پتا کھینچنا شروع ہو جائے گا. جب یہ شیخ صاحب کرے تو میں تو کچھ نہیں, اللہ نے کیا. جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ بڑھاتا رہے گا, جتنا بڑھے نا اتنا جھک جائیں, جتنا بڑھے اتنا جھک جائیں. یہ شاخ پہ پھل آتا ہے وہ زمین کی طرف سفر کرتی ہے, وہ اوپر نہیں جاتی, خالی شاخیں اوپر جاتی ہیں اور بھری ہوئی شاخیں ہمیشہ نیچے کی طرف چلتی ہیں. تو اب اللہ دے تو جھک جائیں اور اس کا شکر ادا کریں, اور اللہ کے لوگوں, اللہ کے بندوں پر خرچ کریں, حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ علماء سے پوچھ کر. اس کے لیے ایک تربیت چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے وقت لگاؤ. اللہ نے عرصے کے بعد ایک کام دیا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، مذہبی تعصب سے پاک ہے، شبر اعظم کے انسانوں تک اللہ اس پیغام کو پہنچا رہا ہے اس محنت کے ذریعے سے. اور یہ عجب کام ہے کہ لوگ اپنے پیسے سے نکل رہے، اپنے خرچے سے نکل رہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے. چھ بر اعظم ہیں، میں کوئی کاروباری نہیں ہوں، میرا فیصلہ بعد میں جو رہنا ہے وہ شوق سے نہیں. میری شادیاں ہو گئی، پھر میرے بچے یہاں پڑھنے لگے، میرا ایک ٹیڈی پیسے کا یہاں کاروبار کوئی نہیں، میں اپنے گھر سے لاتا ہوں یہاں خرچ کرتا ہوں. میرا ہوم ڈسٹرکٹ خانیوال ہے، تلمبا، وہاں چھوٹا سا پرانا قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے. تو یہاں رہنے کی میری وجہ صرف دین ہے، اللہ کی قسم، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنا دیا، چلا دیا، جس کی وجہ سے جس شہر کا پانی کوڑو اسے رہت کی کرنا، جس اللہ پتہ نہیں شہر بنایا کہیں آیا، جو ہو سکتا ہے بعد میں کوڑا ہو گیا ہو، بنتے ہوئے نہ کوڑا ہو، پر جس شہر کا پانی کوڑو اسے رہنا کی. تو میں صرف دین کی نسبت سے یہاں رہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ذوق نہیں. جب سے میرے ماں باپ مرے ہیں میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا، یا تو میں اللہ کے راستے میں پھروں یا جو باقی وقت میں اپنے گھر میں رہوں. اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ میرا بھائی لاہور میں، انہوں نے کہا تیرا بھائی گھر میں نال بنا ہوا ہے، کچھ تین کھڑا بھی کر چڑا. میں کہا نام یہ نا میں تو کھائی ران بگڑ گئے ہیں. تو میں آپ سب بھائیوں کو خدمت میں گزارش کرتا ہوں، یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی، آپ کی محبت میں کی ہیں، کچھ وقت اللہ کے راہ میں لگائیں. یہ تبلیغ میں جو نکلنا ہے یہ آپ کو ایمانی طور پر نفع دے گا، اخلاقی طور پر نفع دے گا، اور آپ کے اندر وسعت تک. شے بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے لے کر گیا ہے، جنوبی افریقہ سے جنوبی امریکہ تک میں نے سفر کیا ہے، اور ہر جگہ میں نے اس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی کو بدلتے دیکھا ہے. آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس کے لیے وقت لگایا کریں. جمعرات کو اسماعیل مسجد مرکز وہاں جایا کریں، تین تین دن کے لیے نکلا کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک نئی تجارت مل گئی ہے، بڑا عالی شان کاروبار مل گیا. تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا پورا نفع ہوگا. میں تو قدرتی پھنس گیا تھا، یہ محمد علی بلوچ اور میں گورنمنٹ کالج میں روم فیلو ہیں، روم ایک ہی کمرے میں موجود ہیں. تو وہاں بس تھوڑا تھوڑا تعارف ہوتے 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 اللہ نے ایک دم مجھے ادھر پلٹا دے دیا. باپ نے ڈاکٹر بنانے بھیجا، اب میں مولوی بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و احسان سے ایک اچھی دولت نصیب فرما دی. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بہت مبارک کام ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا. تو کسی کے جی میں آ رہی ہے تو تھوڑا سا اظہار کر دے، پھر میری بات تو ختم ہو گئی.
اللہ قبول فرمائے جی.
میں انشاءاللہ یہاں تین دن بھی قبول ہے انشاءاللہ.
اللہ نکلتی رہتی ہے، آپ بھائی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، تربیت کے بغیر آدمی کا چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اندیکھے نفع آدمی کے لیے اتنے پرکشش نہیں ہوتے اتنا دیکھے ہوئے نظام آدمی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو ہمارا تو سارا نظام یوں بالغیب پر ہے، اور وہ اتنا طاقتور نہیں. حضرت علی نے فرمایا لو کچھ غل غطا مذہب تو ایمان، میرے سامنے سے غیب کا پردہ ہٹا دو تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارا ایمان تو ویسا نہیں ہے کہ بھائی ہم بن دیکھے سے متاثر ہوں. تو یہ جماعت میں جا کر ایک ماحول ملتا ہے جس کے اندر میں ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو آخری گزارش یہ ہے، ایک تو نمازوں کو زندہ کیا جائے، اپنے جب اذان ہو تو اپنے دفاتر، اپنی فیکٹریز، اس میں سے اٹھ اٹھ کر باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے. مزدوروں کو بھی ریلیف دیا جائے کہ بھائی تم لوگ بھی نماز پڑھو، باجماعت پڑھو، اس کی ترغیب دی جائے. اور کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر فرمائیں، دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سب سے بہترین کلام بنایا ہے. اپنے معاملات میں جھوٹ سے بچیں، گالی سے بچیں، بد عہدی سے بچیں، خیانت سے بچیں، ان چیزوں میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور کوشش فرمائیں کہ آج کے بعد سود سے پیچھے ہٹنا ہے, آگے نہیں جانا, سود سے پیچھے ہٹنا ہے, آگے نہیں جانا. اور اللہ کا فضل ایک سزا بن چکی ہے اور ایک ماحول میں آواز لگ چکی ہے, آ چکی ہے. تو اس کے بھی سارے بھائی نیت فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اگر نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے گا, آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اس زکات کا اہتمام سے سال کے بعد حساب کریں اور پوری زکات پائی پائی ادا کریں. اور کوئی بھائی بات ایسی ہو گئی ہو جو آپ بھائیوں کو اچھی نہ لگی ہو تو اللہ کے واسطے اسے معاف فرما دیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا الله تو ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے محبوب کی پاک شریعت کو زندہ فرما دیں. تاجروں میں یا اللہ جو تیرے احکام ہیں وہ تاجروں میں زندہ فرما, زمینداروں سے متعلق جو تیرے احکام ہیں وہ ان میں زندہ فرما, حکمرانوں سے متعلق جو تیرے احکام ہیں وہ ان میں زندہ فرما. ہمارے جو حکمرانوں کو رحم دل فرما دے, ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے, ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے, ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے, ہمارے نوجوانوں میں پاک دامنی پیدا کر دے, حد فاصل پیدا کر دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اور آج کی بے حیائی کی جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے میرے مولا, تو ہی اسے اپنے غضب سے دفن فرما, اپنے قہر سے اسے ختم فرما, اور اپنے محبوب کی پاک حیا والی زندگی کو وجود عطا فرما, پاک حیا والی زندگی کو وجود عطا فرما. میرے مولا ان سب کو جیسے تو نے یا اللہ صحابہ کے مال کو اسلام کے لیے ذریعہ بنایا, ان سب بھائیوں کے رزق کو دولت کو بھی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. کمائیوں میں بھی برکت دے, عمر میں بھی برکت دے, رزق میں بھی برکت دے, کمی کو تہیاں معاف فرما. ہم یا اللہ تجھے حساب نہیں لے سکتے, ہمارے ساتھ بن حساب کا ہی معاملہ فرما, بن حساب کا ہی معاملہ فرما, بن حساب کا ہی معاملہ فرما. بہت سے لوگوں کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا, ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے. جو ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور کر دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے, جو آپس میں لڑ پڑے ان میں صلح کروا دے, جو آپس میں جن کے دل کھٹے ہو گئے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. یا اللہ اے اللہ, جو ہم میں سے آگے چلے گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے, ٹھنڈی کر دے, اور اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین.
مورخہ 31 اگست 2005, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام دیشے کبانہ ہوٹل فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا امیر اور غریب کا دین. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6378813.